بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق مسعود اور جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی طرف سے اس وقت آپ کی خدمت میں آپ کے مسائل کا حل ہے. اور میرے ساتھ اس وقت جامعۃ الرشید کے انتہائی سینئر مفتی حسین خلیل خیل صاحب ہیں، جو بینک اسلامی میں ان کی بہت زیادہ خدمات بھی ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، اور ان مسائل میں ان کو خصوصی مہارت حاصل ہے. تو سوال کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. جاوید رانا صاحب نے کلکتہ سے پوچھا ہے کہ جی، غسل کرتے وقت شک ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ناک میں جتنا پانی پہنچانا چاہیے وہ پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا، کوئی علامت بتا دیں جس سے معلوم ہو جائے کہ پانی پہنچ چکا ہے. دیکھیں، جب آپ نے ناک میں قریب پانی لے کر گئے اور اندر کی طرف کھینچ لیا ہے تو نرم حصے تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے علامتوں میں غور کرنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی اس کا کوئی ابھی تک لیبارٹری ٹیسٹ ابھی تک میرے علم میں ہے کہ جس جو آپ کو ڈاکٹر اندر جھانک کے دیکھ کے بتائے گا کہ پانی پہنچا ہے. جتنا شریعت نے بتایا بس اس پر عمل کریں. فتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن کہتے ہیں اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. تو اتنا زیادہ پیچیدہ مسئلے کو نہیں کر دینا چاہیے، آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے. آپ نے تھوڑا سا سانس لیا اندر کی طرف اور پانی پہنچ گیا آرام سے، تو بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ آپ بحث و تمہیز میں نہ پڑیں. دوسرا سوال پوچھا ہے جی، لیکیوریا اور سفید پانی پاک ہے یا ناپاک؟ سوشل میڈیا کے ایک معروف مفتی لیکوریا کو پاک قرار دیتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. بنت آدم کراچی سے. یہ سوال تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. دیکھیں، لیکوریا کا پانی جو شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ تو بہرحال ناپاک ہے. البتہ جو باہر کی طرف کوئی رطوبت ہو وہ پسینے کے حکم میں ہوتی ہے تو وہ رطوبت پاک ہے، لیکن لیکوریا کا جو پانی آتا ہے وہ بھی رحم کے راستے سے ہی آ رہا ہوتا ہے، تو شرمگاہ سے جو بھی پانی باہر نکلتا ہے وہ پانی ناپاک ہی کہلائے گا.
جی، جنہوں نے یہ بات کی ہے نا پاک ہونے کی، تو ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ رحم سے آنے والا پانی نہیں ہے.
جی،
تو فقہا نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو عضو مخصوص ہے اس پہ جو رطوبات آتی ہے وہ پاک ہے، تو اس کو بھی اس زمرے میں ڈالا ہے. حالانکہ ایسا نہیں، یہ رحم سے آنے والا پانی ہے، اور جب ایسا ہے ایک بیماری ہے تو یہ پانی نجس ہے.
تو وہ جو مفتی صاحب جنہوں نے اس کو پاک قرار دیا نا، ان کو فقہ کی ایک عبارت سے غلط فہمی ہوئی ہے، اس بیس پر انہوں نے ایسا کیا. عورت کو دونوں پیر ملا کر نماز پڑھنی چاہیے یا دونوں پیروں کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے؟ تہذیب انور انڈیا سے. عورت کو دونوں پاؤں ملانے چاہیے، ایڈیاں آپس میں ملانی چاہیے پاؤں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پر پوری امت کا صدیوں اجماع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. البتہ اس سمٹنے کی کیفیات میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے. کسی فقیر نے یہ بیان کیا، یہ مسئلے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ کہ عورت دونوں پاؤں چپکا کے نماز پڑھے گی، حدیث دکھاؤ کہ عورت جو ہے نا رکوع میں تھوڑا کم جھکے گی. تو ہر چیز پہ حدیث نہیں ہوتی. اجماع سے اتنی بات ثابت ہو چکی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، اور اس کی بہت ساری نظائر اور بھی ہمیں ملتی ہیں. اس پر دلائل تو مختلف وقتوں میں ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں. اس کی تفصیل میں
ایک اصول ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ خاتون جو ہے ستر کی چیز ہے، اور جو بھی طریقہ زیادہ استر ہوگا، زیادہ ستر کا باعث ہوگا، وہ اس کے لیے مستحب ہے. اب پاؤں کی کیفیت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں پاؤں ملانا زیادہ استر ہے، اس وجہ سے فقہا نے اس کو مستحب قرار دیا ہے. ایسا نہیں کہا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اگر وہ کچھ فاصلہ رکھے گی تو بھی نماز ہوگی، لیکن مسنون اور مستحب طریقے کے خلاف ہوگی.
تو جتنا سمٹے گی نا اس میں پردہ اس کا زیادہ ہے، اس لیے اس کو یہی چاہیے کہ وہ پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ رکھے. اگر نماز میں عورت کے غلطی سے ٹخنے کھل جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بنت آدم کراچی سے. ٹخنے کھولنا نماز میں جائز نہیں ہے، لیکن غلطی سے اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹخنے کھل گئے تو نماز ہو جاتی ہے. البتہ یہ عمل جائز نہیں ہے، عورتوں پر لازم ہے کہ وہ نماز میں شلوار یا جو بھی پہنا ہوا ہے انہوں نے اس سے ٹخنے ڈھانک کے رکھے نماز کے اندر. وہ
جی، اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں تاکہ وہ نماز فاسد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فقہا نے اصول ذکر کیا ہے کہ جو عضوہ واجب الستر ہے جس کو چھپانا لازم ہے، تو اس کا ایک چوتھائی یا اس سے زیادہ حصہ جب کھلتا ہے اور تین بار تسبیح کے بقدر کھلا رہتا ہے تو نماز نہیں ہوتی. اور ٹخنا جو ہے یہ مستقل عضوہ نہیں ہے، یہ پنڈلی کے ساتھ ہی ایک عضوہ شمار ہوتا ہے. تو صرف ٹخنا کھلا رہنے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک چوتھائی حصہ ظاہر ہوا عضوہ کا، لہٰذا یہ ظاہر کرنا اور ظاہر ہونا یہ جائز تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی.
عورت کے لیے آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ مریم خان. دیکھیں دونوں طرح کی احادیث ہیں. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے, بت پرستوں کی ایک علامت قرار دی ہے اس کو, اور بعض روایات سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے فقہا کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. بعض نے مکروہ تحریمی بالکل ناجائز قرار دیا. تو راجہ قول ہماری نظر میں یہ ہے کہ ناپسندیدہ کام بہرحال ہے, مکروہ تنزیہی جسے کہتے ہیں. تو خواتین کو چاہیے کہ انگوٹھی اگر پہننی ہے تو صرف سونے یا چاندی کی پہنے, اس کے علاوہ کسی اور دھات کی نہ پہنے. ہاں باقی زیور وہ کوئی بھی پہنا جا سکتا ہے, اس کے لیے سونا یا چاندی کا ہونا ضروری نہیں ہے, آرٹیفیشل زیور پہنا جا سکتا ہے. انگوٹھی میں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ سونے یا چاندی کی پہنے, اس کے علاوہ کوئی اور انگوٹھی, کسی اور دھات کی انگوٹھی نہ پہنے وہ.
جی کچھ سوالات میں لے لیتا ہوں. یہ بلال صاحب ہے چار سدے سے, پوچھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں لوگ مختلف طرح رکوع کرتے ہیں, کوئی زمین کے قریب تک منہ لے جاتا ہے, کوئی ہلکا سا اشارہ کرتا ہے, تو اس بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو فقہا نے ایک بات فرمائی ہے کہ اشارے سے جب نماز پڑھنی ہے تو یہ فرمائی ہے بات کہ یجعلوا رکوعہ اخفض من سجودہ, کہ رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکے گا
سجدے, سجودہ اخفض من رکوع,
جی کہ رکوع کے لیے تھوڑا کم ہوگا سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ ہوگا. پھر اس کے ایک معتدل مقدار بھی فقہا نے بتائی ہے کہ جب آدمی بیٹھا ہوا ہے تو رکوع کے لیے وہ اتنا جھکے کہ اس کی جو پیشانی ہے یہ گھٹنے کی سیدھ میں برابر میں نہیں آ جائے, کہ یہاں سے اگر خط نکالا جائے تو وہ سیدھا گھٹنے کی طرف جائے. تو اتنا جھکاؤ جو ہے وہ رکوع کے لیے اختیار کرے, اور پھر سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے, جتنا بھی زیادہ جھک سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اشارے کی نماز ہے اس آدمی کے لیے جو زمین تک پیشانی نہیں پہنچا سکتا, سجدے پہ قادر نہیں ہے, تو اس طریقے سے رکوع سجدے کے اشارے میں امتیاز کیا جائے گا. نیاز صاحب دمام سے پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا تفصیلی طریقہ بتائے. سجدہ تلاوت کا جو سب سے بہتر مستحب طریقہ ہے پراپر, وہ یہ ہے کہ آدمی کڑا ہو اور کڑے ہونے کی حالت میں وہ تکبیر کہے, اور تکبیر کہتے ہوئے ہی وہ جائے سجدے کے لیے, اور تین بار تسبیح پڑھنے کے بعد یا اس سے زیادہ بار تکبیر کہہ کر اٹھ جائے سیدھا. تو یہ کڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد پھر کڑا ہو جانا, یہ پراپر طریقہ ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی بیٹھ کر ہی سجدہ تلاوت کرے اور تو بھی درست ہے, اور اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ تکبیر کے ساتھ سجدے میں جائے اور تکبیر کے ساتھ پھر بیٹھ جائے, اس میں تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہے, سلام بھی نہیں ہے, تو مسنون طریقہ یہی ہے. محمد امیر معاویہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کانے سے پہلے بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ پڑھنے کا ثبوت بیان فرما دے. تو مستدرک علی صحیح ہیں جو امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب ہے, جس میں ان صحیح روایات کا ذکر ہوا ہے جو بخاری اور مسلم سے رہ گئی ہے. تو اس میں حضرت ابن عباس سے روایت موجود ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہے, اور یہ الفاظ دونوں طریقوں سے ہے, بسم اللہ و برکت اللہ بھی ہے اور بسم اللہ و اعلیٰ برکت اللہ بھی ہے, تو دونوں طریقے سے ثابت ہے اور یہ مستند ہے, مسنون ہے پڑھنا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عبداللہ صاحب یو کے سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے. تو کھانے کے بعد مختلف دعائیں آئی ہیں, مشہور دعا تو یہی ہے ابو داود وغیرہ کی روایت میں ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, اور یہ بھی ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی حاضہ ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت, اور الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودع ولا مکفی ولا مستغن عنہ ربنا وغیرہ دعائیں ہیں. تو یہ تمام دعائیں مسنون ہیں. جی مختصر.
اچھا بھائی, کیا مونچھوں کو زیرو نمبر مشین سے کاٹ سکتے ہیں یا کینچی سے کاٹنا ہی سنت ہے؟ بلال صدیقی میرٹھ سے. مشین سے بھی کاٹ سکتے ہیں, کینچی سے بھی کاٹ سکتے ہیں, مونچھیں اتنی کاٹنا کہ مونڈنے کے قریب قریب ہو جائیں, یہ سنت عمل ہے. البتہ بلیڈ سے کاٹنا یہ بہتر نہیں ہے, جائز وہ بھی ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ بلیڈ سے شیو بنا لی جائے, لیکن افضل یہ ہے کہ کینچی سے یا جو مشین ہوتی ہے نا, جو بالوں کو بہت چھوٹا کر دیتی ہے, اس مشین سے کٹ کیے جائیں. اس
بہتر نہ ہونے کی وجہ بھی واضح ہو جائے کہ احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں, جتنی بھی احادیث ہے اس میں قص کے الفاظ آئے ہیں, اور قص کا لغوی معنی عربی میں ہے کینچی سے اس طرح تیز چیز سے کاٹنا. جو مونڈنا ہے اس کے لیے حلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلق کے آلات بھی تھے, مونڈنے کے بھی تھے, اور قصد اور کاٹنے کے بھی تھے. تو اگر حلق اور مونڈنا مستحب ہوتا تو ظاہر ہے کسی حدیث میں اس کا تذکر آتا, لیکن چونکہ مقصد استقصاء ہے کہ پورے بال جو ہے زیادہ سے زیادہ ختم کیا جائے, تو وہ مونڈنے میں بھی ہے, تو اس وجہ سے وہ بھی جائز ہے.
اگر والد نے والدہ کو طلاق دی ہو اور ماں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بنائے ہوئے گھر میں رہ رہی ہو تو کیا والد بھی اسی گھر میں رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ شیران احمد، دیکھیں اگر والد والدہ جوان ہیں اور طلاق کے بعد یہ خطرہ ہے، ذرہ برابر بھی خطرہ ہو کہ دونوں کا آپس میں کوئی دوبارہ کوئی فزیکل ریلیشن قائم نہ ہو جائے، تو پھر تو یہ عمل بالکل حرام، بالکل ناجائز ہے. لیکن اگر وہ ایجڈ ہو چکے ہیں، بعض دفعہ بوڑھے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کی طرف وہ رغبت نہیں رہتی اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا اور بچوں کی وجہ سے آپس میں ساتھ رہنا بھی پڑ رہا ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ والد کو ایک کارنر پہ الگ کمرہ دے دیا جائے اور والدہ الگ کمرے میں رہیں، تو بچوں کی خاطر، اس طرح بچوں کی خاطر کیا بلکہ تاکہ بچے دونوں کی خدمت کر سکیں، کیونکہ ایجڈ جب دونوں ہوتے ہیں تو پھر دونوں بچوں کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، تو ایسی مجبوری میں پھر ان کے لیے ایک ہی گھر میں رہنے کی اجازت ہوگی. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ ذرہ برابر بھی فتنے کا اندیشہ ہو تو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے تین تین طلاقیں دے کے لوگ اپنی مرضی کے فتوے لے آتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے علیحدگی اختیار کر لی، ایک سال کے بعد فتوا لے آئے اور پھر وہ بیوی بنا دی اپنی. تو اس طرح کے بہت زیادہ فسادات معاشرے میں چل رہے ہیں. تو ذرہ برابر بھی اندیشہ ہونا کہ کہیں ان کا آپس میں دوبارہ ریلیشن نہ ہو جائے تو پھر یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے. اور اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے دور دور کا تو پھر مجبوری میں رہ سکتے ہیں. اور لیکن جو متعلقہ خاتون ہیں، طلاق یافتہ خاتون ہیں، وہ پردہ کریں گی بہرحال اپنے اس طلاق دینے والے شوہر سے. ان کے سامنے بالکل بے محابہ ہو کے آ کے بیٹھ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی، بہنوئی سے پردے کا کیا حکم ہے؟ فاطمہ مسعود کشمیر سے. بہنوئی سے پردہ واجب ہے، بلکہ جیسے حدیث میں دیور سے پردے کے بارے میں فرمایا گیا الحمو موت، کہ وہ تو موت کی طرح ہے، تو اس سے جیسے پردے میں بہت سخت تاکید ہے، تو اسی طرح بہنوئی بھی چونکہ اس کا آنا جانا بہت ہوتا ہے، اس سے بے تکلف ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس جیسے دیور سے پردے کی تاکید ہے تو وہی وجہ بہنوئی میں بھی پائی جاتی ہے. تو بہنوئی سے بھی پردہ کرنا چاہیے. آج کل یہ ماحول ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا ہے. بہنوئی کے سامنے بے محابہ ہو کے لڑکیاں آتی ہیں اور سالیاں اور گپ شپ لگا رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اگر کوئی قرآن یا نبی کی قسم کھائے تو یہ قسم کھانا بھی گناہ ہے، نیز جان اور مال کی قسم کھانا کیسا ہے؟ حافظ عاصم صاحب دہلی سے. دیکھیں اللہ کے سوا کسی بھی قسم کھانا، اس کے بارے میں حدیث کے بہت سخت الفاظ ہیں، فقط کفر، گویا کہ اس نے کفر کیا ایک روایت میں ہے، اگرچہ اس سے کفر سے مراد کفرن دون کفرن ہے، یعنی چھوٹے درجے کا کفر مراد ہے، لیکن بہرحال یہ بہت شدید وعید ہے. تو اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے، نہ اپنی جان کی نہ مال کی. رہا مسئلہ قرآن کی قسم کا، تو کیونکہ عرف میں قرآن کی قسم کو اللہ کی قسم سمجھا نہیں جاتا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے قرآن کی قسم اٹھا لی ہے تو چونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے تو لہذا وہ قسم منعقد ہو جائے گی اور اسے توڑنا بھی جائز نہیں ہوگا. لیکن بہرحال بہتر نہیں ہے کہ آپ قرآن کی قسم اٹھائیں، کسی نے اٹھا لی تو قسم منعقد ہو جائے گی. وہ
جی، اس میں ایک ضروری وضاحت ہے مفتی صاحب کے، قرآن کی قسم بھی جب ہوگی جب آدمی اس طرح کے الفاظ کہے کہ مجھے قرآن کی قسم ہے یا کلام اللہ کی قسم ہے، اگر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بھی لوگ قسم ہی سمجھتے ہیں. تو اگرچہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہی جائے اس کو پورا کرنا ویسے ہی زیادہ مؤکد ہو جاتا ہے، لیکن یہ اصطلاحی فقہی لحاظ سے قسم نہیں ہے، تو وہ بات اگر پھر نہ ہو سکے تو اس میں پھر قسم کا کفارہ بھی نہیں ہوگا. تو اس میں بھی تھوڑا فرق عوام کو ملحوظ رکھنا چاہیے.
آج کل کئی جنازوں میں شرکت ہو رہی ہے، اللہ خیر کرے، جنازے ہول سیل کے حساب سے ہو رہے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. کہہ رہے ہیں جنازے پر یا قبر کے اندر خوشبو اور کیوڑے کا چھڑکاؤ، نیز قبر کے اوپر پھول پتیوں اور خوشبو کے چھڑکاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ فرید صاحب کراچی میں اتنے ہول سیل کے جنازے کہاں ہو رہے ہیں، ذرا وہ علاقہ بتائیں ہمیں. دوسری بات یہ کہ اتنے پھول قبروں پہ، دولہا پہ نہیں آج کل چھڑکے جا رہے جتنے آپ نے مردوں پہ چھڑک دیے ہیں. تو میت پہ خوشبو لگانا جائز ہے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد اس پہ خوشبو چھڑکنا یہ جائز نہیں ہے، اور پھولیں قبروں پہ پھول ڈالنا بھی جائز نہیں ہے. اس میں تدفین کا جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا بس اسی پر اکتفا کرنا پڑے گا، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے. ہاں، قبر میں میت کو رکھنے سے پہلے اگر کوئی کیوڑا وغیرہ قبر کے اندر ڈال دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن قبر میت کو رکھنے کے بعد میت کے اوپر خوشبو ڈالنا، یعنی قبر میں رکھنے کے بعد، یا قبر کے اوپر خوشبو الگ سے چھڑکنا، یہ سب غلط اعمال ہیں، ان سے اجتناب کرنا لازم ہے.
جی ام صالح صاحب امریکہ سے پوچھتی ہے کہ نکاح کے وقت مہر کی رقم سب کے سامنے بتانا ضروری ہے یا صرف نکاح خواہ اور ولی کو معلوم ہونا کافی ہے؟ تو جو مہر کی رقم ہے وہ ظاہر ہے کہ فریقین کی رضامندی سے طے ہوگا، اور فریقین میں ایک شوہر ہے، دوسرا لڑکی ہے خود اگر وہ بالغ ہے، ورنہ اس کا ولی ہے، اس کا جو وکیل ہوگا نکاح کا، تو ان دونوں کو اگر معلوم ہے تو باقی لوگوں کو معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. مجلس نکاح میں اس کا تذکرہ اگر ہو گیا تو بھی صحیح ہے، اگر نہیں ہوا تو بھی اتنی بات اگر کہی جائے کہ جو مہر انہوں نے آپس میں طے کیا ہے تو اس مہر پر یہ لڑکی اس لڑکے کے نکاح میں جائے گی، تو اس کا حوالہ بھی اگر دیا جائے تو نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ سنت کے خلاف نہیں کہا جائے گا. ام صالح صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہے کہ نکاح کے وقت مہر کی جو رقم مقرر کی جاتی ہے، کیا بعد میں یعنی ادائیگی کے وقت اگر شوہر کچھ زیادہ دینا چاہے تو کیا وہ بھی مہر ہی کہلائے گا یا نہیں؟ تو اس میں اگر شوہر یہ وضاحت کر لے کہ یہ مہر میں اضافے کے طور پر میں رقم دیتا ہوں تو پھر تو وہ رحم کا رقم وہ مہر کا حصہ ہوگا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ مہر سے ہٹ کر ایک اضافی گفٹ اور تبرع کے طور پر دیتا ہوں تو پھر اس کی ایک الگ حیثیت ہوگی. اگر وہ سکوت اختیار کرتا ہے تو بھی اس کی الگ حیثیت ہوگی، کیونکہ وہ موقع اور مرحلہ گزر چکا ہے جس میں مہر طے ہونا ہے، تو بظاہر جو صورتحال ہے اسے یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ گفٹ دے رہا ہے اس کو. تو جب تک یہ تصریح نہ کرے مہر میں اضافے کی تو اس وقت تک اس کے قانونی جو لازم حیثیت ہے وہ نہیں ہوگی.
یہ جو پہلے والا مسئلہ تھا نا کہ مہر کا تذکرہ نہ ہو، اگر میاں بیوی نے مہر پہلے طے کر لیا یا لڑکی والوں نے لڑکے والوں نے اور سرے سے نکاح کے دوران مہر ہی کا تذکرہ نہیں آتا، حوالہ ہی نہیں آتا، بس اتنا آتا ہے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح کر دیا ہم نے، مہر کا کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، تو کیا حکم ہے؟
تو عام حالات میں تو مہر مثل ہوتا ہے، ایسی صورت میں نکاح تو صحیح ہو جاتا ہے لیکن مہر مثل ہے. یہاں مہر مثل نہیں ہوگا، وہی جو انہوں نے طے کیا ہے وہی ہوگا، اس لیے کہ قرآن کے جو الفاظ ہے کہ ما فرض تم اور فرض نہ، تو جو فرض اور مقرر کرنے کا عمل ہے اس سے مہر کریٹ ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے. نکاح کی مجلس میں تذکرہ کرنا اس کا کوئی اہم نہیں ہے، اس کا حوالہ دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ دیا جائے تو بھی، چونکہ پہلے سے طے ہوا ہے تو وہ مہر خود بخود ہوگا، اس میں کوئی فرق اس سے نہیں پڑے گا. اس طرح احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے دوسرا نکاح کیا ہے تو اس کی خبر پہلی بیوی کو دینا ضروری ہے؟ مفتی صاحب آپ ذرا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا
شرعی لحاظ سے ضروری نہیں ہے، باقی آپ اپنے حالات خود بہتر جانتے ہیں کہ اطلاع دینے کا ریئیکشن آپ برداشت کر سکتے ہیں تو اطلاع دیں، اگر ریئیکشن آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا تو اطلاع نہ دیں آپ. تو شرعی لحاظ سے ضروری نہیں ہے، لیکن
یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو بالکل کب تک چھپائیں گے، اور یہ جو مختلف نکاح ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ تو بتانا ضروری نہیں ہے کہ پہلی بیوی، لیکن بہرحال جو شریعت میں عدل کا حکم ہے، انصاف کا ہے، برابری کا ہے، جو حقوق ہے، نفقات ہے، تو اس کی رعایت بہرحال ضروری ہے. آج کل اس کے بغیر لوگ شادیاں کرتے ہیں تو اس کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی، بلکہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جس شخص کو یقین ہو کہ وہ ظلم کرے گا دوسری شادی کے نتیجے میں تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا مکروہ اور ناجائز ہوگا. تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ دوسری شادی بھی ایک مسنون عمل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ شرط کے ساتھ ہے کہ عادل ہو اس میں. تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہر ملک علاقے کا اپنا رواج ہے. رحمداد صاحب چرسدے سے پوچھتے ہیں. تو تعزیت کا کوئی اسپیسیفک ایسا طریقہ نہیں ہے کہ مخصوص الفاظ ہو کے، جیسے کہ نماز کے مخصوص الفاظ ہے، اس طرح عبادت کے، تو کوئی بھی صبر اور تسلی کے الفاظ کہے جائے کسی بھی زبان میں کسی بھی طریقے میں تو وہ مسنون تعزیت کہلائے گی. اور سب سے اچھے الفاظ وہ ہے جو احادیث میں ثابت ہے، اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، ان للہ ما اخذ و لہ ما اعطا و کل شیء عندہ باجل مسمى. باقی تعزیت میں ہاتھ اٹھانا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو مسنون نہیں کہا جائے گا. اگر کسی علاقے میں اس کا التزام کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں تو وہاں نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی اٹھا کر دعا کرے تو بذات خود اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر کوئی اس کو مسنون نہیں سمجھتا. حقوق اللہ زیادہ ضروری ہے یا حقوق العباد؟ محمد عمیر صاحب شکارپور سے. تو ضروری تو دونوں ہے، ایک کو دوسرے پر اثر انداز نہیں کرنا چاہیے، دونوں اپنے اپنی جگہ پر اہم ہے اور اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. البتہ فقہا نے دو باتیں لکھی، ایک تو یہ ہے کہ حقوق العباد کی تلافی صرف توبہ سے نہیں ہوتی، اس متعلقہ شخص کو حق ادا کرنا یا اس سے معافی مانگنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات غنی ہے اور بندہ محتاج ہے، تو کسی جگہ اگر اللہ کا حق ضائع ہو رہا ہے اور عین اسی لمحہ بندے کا بھی اسی درجے کا حق ضائع ہو رہا ہے تو کمزور ہونے کی، لاچار اور ضعیف ہونے کی وجہ سے بندے کے حق کی رعایت رکھی جائے گی۔ تو اگر ان دو وجوہات کو دیکھا جائے تو کوئی اگر یہ بات کہے کہ حقوق العباد زیادہ اہم ہے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ محمد منیب صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ بلا وجہ ذہنی ٹینشن سے رہتی ہے، دماغ ہر وقت سویا رہتا ہے، ذہن کے سکون کے لیے اگر کوئی عمل ہے تو بتائے۔ تو جناب حدیث سے جو بات ثابت ہے مستند وہ یہ ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم من فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو استغفار کو لازم کر لے اپنے اوپر، مطلب بہت کثرت سے استغفار کرتا رہے، جتنی کثرت سے بھی کر سکے تو اتنا ہی ذہن صاف رہے گا، دل مطمئن رہے گا، تمام مشکلات حل ہوں گے اور تمام جو رزق کے دروازے ہیں وہ کھلیں گے اور کشادگی کا باعث ہوگا۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ مفتی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہے تو
یہ بھی ہے، اور حسبی اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھ لیا کریں تو اچھا ہے، اس کے ترجمہ آسان ہے اور بہت ہی جامع ہے، تو اس سے خود پڑھنے سے ہی سکون ملے گا کہ اللہ میرے ہر کام کے لیے کافی ہے اور وہ میرا کارساز ہے۔ اس سے، اس دعا سے اللہ پہ اعتماد اور توکل پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ موجود ہے تو میں کیوں ڈروں، میں کیوں گھبراؤں، میں کیوں ٹینشن میں جاؤں، سارے کام بنانے والی وہ ذات ہے۔ تو میرا اپنا تجربہ ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ دعا سے ایک ذہنی سکون ملتا ہے انسان کو۔
جزاکم
اللہ، اجازت دیں، وقت مکمل ہو چکا ہے، سوالات بھی ختم ہو چکے ہیں۔